الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وانشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین متمزات الحمدللہ سلسلہ ترجمہ قرآن میں سورہ ہود کے پانچ رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. کوئی تین ہفتوں کے بعد گیپ کے بعد ہمارا یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا جو مضامین چل رہے ہیں اس کا ایک اعادہ ہو جائے, ایک تذکرہ ہو جائے تاکہ جو بھی آج کے مضامین ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جائے. یہ سورہ ہود, اس کے جو گیارہ رکوع ہیں, ابتدا میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ سات رکوع یہ انباء و رسل کا جو انداز ہے اس پر مشتمل ہیں سیرت کے بیان میں. اور انباء و رسل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو بھی رسول اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے ان کی دعوت ہے کہ جو قوموں کو دی جاتی ہے, اور قوموں کی طرف سے اس دعوت کا انکار ہوتا ہے, ایک مزاحمت ہوتی ہے, ریٹیلیشن ہوتی ہے, اور یہ وہ کشمکش ہے کہ جو قوموں اور رسولوں کے درمیان ہوتی ہے. قوموں کا دعوت کو جھٹلانا جب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذابی استحصال آتا ہے اور پوری پوری قومیں ہیں کہ جو کہ سفر ہستی سے مٹا دی گئی. یہ چھ قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس کا مطالعہ ہم پہلے بھی سورۃ الاعراف میں ان چھ قوموں کے تذکرے ہیں کہ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کی ترتیب بھی آپ کے ذہنوں میں یقیناً تازہ ہو جائے گی کہ جو ابتدا میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی, کیونکہ رکوع نمبر تین سے سورہ ہود کے یہ چھ قوموں کے تذکرے شروع ہوئے, اور اسی ترتیب کے ساتھ جو سورۃ الاعراف میں ہم نے جو ترتیب سمجھی تھی کہ تین قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اور تین قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. تین قومیں کے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اس میں قوم نوح, قوم عاد اور قوم ثمود, اور ان تین قوموں میں سے دو قوموں کے تذکرے ہم تسلسل سے اور تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں, یعنی قوم نوح اور قوم عاد کی, جن کی طرف ہود علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. اسی طرح اب تیسری قوم جو اب آ رہی ہے یہ قوم ثمود ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر تین قوموں کے تذکرے اور آئیں گے, یعنی قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قوم ثمود، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. اور قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا تو جو اہل ایمان ہود علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے، تو یہ احقاف سے ہجرت کر کے اور مکے کے شمال مغرب میں آ کے یہ آباد ہوئے. اور رفتہ رفتہ پھر یہاں ایک قوم ہے کہ جو کہ وجود میں آئی، کہ جو قوم ثمود تھی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ اس وقت کی وہ دی تھی، اور سورۃ الاعراف میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے کہ یہ وہ قوم تھی، بڑے مضبوط جو ہے وہ ڈیل ڈول والے یہ تھے، اور نرم زمین پر کہ جہاں کوئی چیز کا آباد کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس کو ایسی زبردست ٹیکنالوجی دی کہ یہ نرم زمین پر بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ جو کہ تعمیر کر دیتے تھے. پھر ایسی زبردست ٹیکنالوجی ان کو دی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ گھر بناتے تھے. اور تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے وہ تصاویر بھی ہیں کہ جو کہ اپنی تفسیر میں وہ لگا دی ہیں کہ یہ کس طرح سے پہاڑوں میں ان کے عالیشان گھر ہیں کہ جو کہ وہ نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، اگر اللہ وہ ذہن سے نکل جائے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ایک تکبر ان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی زور آور قوم ہیں، اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس تکبر کے نشے میں پھر وہ ہدایت سے آری ہو جاتی ہیں اور رسول کی دعوت کو بھی جھٹلاتی ہیں. یہی کیفیت ہے کہ جو کہ قوم ثمود میں بھی آئی. جب اس کے اندر بگاڑ آیا تو پھر صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. اور صالح علیہ السلام کی ابتدا میں دعوت کا تذکرہ ہے، اور اپنی اس دعوت کہ جو کہ عبادت پر مشتمل تھی اس کے دلائل بھی ہیں کہ جو کہ صالح علیہ السلام نے دیے، لیکن اس قوم نے جو ہے وہ جھٹلایا اس دعوت کو اور ایک تقاضا کیا کہ بھئی اس چٹان سے ایک صحیح سالم اونٹنی ہے کہ جو کہ برآمد کر کے دکھا دیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں. تو بہرحال یہ تقاضا اور یہ معجزہ بھی ان کا کہ جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ قوم ثمود نے نہ مانا، بلکہ یہ ہے کہ ظلم اور ذاتی میں اتنے آگے بڑھے کہ اس اللہ کی جو نشانی تھی معجزہ اونٹنی، اس کی ٹانگیں کاٹ کے اسے ہلاک کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ جو کہ زلزلے اور ایک چنگھاڑ کی صورت میں اس قوم پر وارد ہوا. تو یہ تمہید ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب انشاءاللہ موضوعات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. بس ایک اور بات ذہن میں تازہ رہے کہ یہ چھ قوموں کے تذکرے کیوں بیان ہوئے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ؟ اس لیے کہ عرب کی سرزمین پر ایک مارکہ جو ہے وہ چڑھا تھا حق و باطل کے درمیان. حق کے پرچارک کون تھے؟ اہل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور باطل کے سپورٹر کون تھے؟ ابو جہل اور اس کی کمپنی، مشرکین مکہ. اور وہی کم و بیش یعنی رویہ تھا ان قریش مکہ کا کہ جو ان چھ قوموں کا اپنے رسولوں کے ساتھ تھا، وہی ضد، اناد، ہٹ دھرمی، جھٹلانا. یہی کیفیت تھی کہ جو عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ نے برتی ہوئی تھی. تو ان چھ قوموں کے تذکروں سے جہاں قریش مکہ کو ایک وارن کرنا مقصود تھا، وہاں ایک زخموں پر مرہم بھی تھے کہ جو ان آیات کے ذریعے سے ان چھ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اس کی صورت میں جو اہل ایمان پر زخم لگ رہے تھے قریش مکہ، ان کو انہیں ظلم و ذاتی سے گزار رہے تھے، لہٰذا ان مرہموں پر بھی مرہم یعنی ان زخموں پر بھی مرہم ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے. تو بس یہ بنیادی بات ہے کہ جو کہ ذہن میں رہے. اور یہ چھ قوموں کے تذکرے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے بھی آئینہ ہے کہ جب جب جن قوموں نے یا جن شخصیات نے اللہ کے مقابلے میں آ کر اور حق کو جھٹلایا ہے، تو پھر ان کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آئے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے اور نہ بچ سکیں گے. تو یہ ہر یعنی اپنی جو آپ کو سپر پاور قومیں سمجھتی ہیں آج بھی، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے یورپین ممالک ہوں، لہٰذا اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہ عبرت کا سامان بھی ہے ان آیات میں کہ جو آئینے کے طور پر آج بھی ہمیں اپنی تصویر ہے کہ جو کہ دیکھ لیں. اب آئیے آغاز کرتے ہیں. فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یعنی یہ بات بنیادی طور پر جان دیجئے کہ جو بھی قومیں ہیں ان میں جو بھی رسول آئے ہیں وہ کوئی یعنی ایسی شخصیات نہیں تھیں کہ جو اپنی قوموں کے لیے ان نون تھیں اور لوگ انہیں جانتے نہیں تھے, کہیں نئے جگہوں سے وہ سفر کر کے آئے. انہیں بلکہ یہاں اخاہم کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ایک اخوت کا رشتہ تھا کہ جو ان کے درمیان موجود تھا. وہ انبیاء اور رسول انہیں کے درمیان جو ہے وہ بستے تھے, اور اچھی طرح سے قومیں ہیں کہ جو ان رسولوں سے واقف تھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جب بگاڑ آیا قوم ثمود میں تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو رسول برپا کیا, اور انہوں نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور یہ تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں اپنی قوم کو ایک ہی یونینیمس دعوت ہے کہ یہ زمین جو اللہ اس کا خالق ہے, بالکل ابتدا سے اس زمین کا جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے, اور یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جو ذہن میں مستحضر ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک نظام صحیح طور پر چل سکتا ہے. کوئی بھی فرم ہے, فیکٹری ہے, تو اس میں ایک بات یہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ بھئی اس فرم کا اونر کون ہے, ڈیسیجن میکنگ کون کرے گا, اور ان ڈیسیجنز کو یعنی قبول کون کرے گا اور امپلیمنٹ کون کرے گا. لہٰذا یہ چین آف کمانڈ اور ہائرارکی ہے کہ جو ڈیسائیڈ ہوگی پہلے تو پھر کوئی بھی اجتماعی یا کلیکٹو جو بھی سسٹم ہے وہ چل سکے گا آگے, ورنہ وہیں ڈھہ جائے. تو اس کائنات کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے, تو جب وہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے, ہر چیز کا مالک ہے, روزی رسا ہے, پالنہار ہے, مشکل کشا ہے, تو یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے, اور اس کائنات کے خالق نے یہ چیز فیصلہ کر دی کہ بھئی اس زمین پر اگر عبادت ہوگی, معبود یعنی عبادت کے لائق ہستی وہ کون ہوگی, وہ فقط وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, اور باقیہ ساری مخلوق اس کے تابع ہے, اور وہ محکوم ہے, حاکم اللہ کی ذات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی دعوت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی, قوم ثمود کو, کہ تم عبادت کرو اللہ کی, کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اب اس کے دلائل بھی دیے, دو دلائل دیے ہیں صالح علیہ السلام نے کہ وہ اللہ تمہارا معبود کیوں ہے. فرمایا کہ نمبر ایک, ہوا انشاءکم من الارض, اس لیے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. زمین سے پیدا کیا مطلب کیا ہے, انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا, یہی زمین پر یہ مٹی کی کیفیت ہے, اور اسی مٹی سے اگنے والی غذا کو انسان استعمال کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ نطفہ, وہ حقیر پانی کی بوند کی جو رحم مادر میں ٹپکا کے, اور یہ ہے کہ پھر ایک انسان ہے کہ جو کہ باہر آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپس میں ساری باتیں جو انٹرلنک کرتی ہیں کہ بھائی تم اپنی حیثیت کو پہچانو. آج تم اللہ کو جھٹلا کے اور خود حاکم بن کے بیٹھے ہو, تم ایک حقیر پانی کی بوند سے, اور تمہارا جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے, زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ تم خدا کیسے بن گئے, تم خدائے کا دعویٰ کیسے کر کے بیٹھے ہو. اور وسطہ ہمارا کنفی ہا, اور دوسری دلیل یہ دی کہ پھر اللہ نے اس زمین میں تمہیں بسایا بھی ہے, تمہیں آباد بھی کیا. اور لازم بات ہے کہ آباد کرنے کے لیے بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں کہ جو کہ چاہیے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ زمین کا ہموار کیا جانا اللہ کی طرف سے کہ تاکہ میں اور آپ آسانی کے ساتھ اس میں اپنی زندگی گزار سکیں. سورج کا زمین سے اتنا فاصلہ کہ وہ سورج اگر بہت زیادہ قریب ہو تو وہ زندگی کے آثار ختم ہو جائیں, ہر چیز جھلس جائے, یا زمین سے سورج اتنا دور ہو جائے کہ ہر چیز منجمد ہو جائے اور فریز ہو جائے, اس میں بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں. لیکن یعنی جب انسان کو اللہ نے بسایا ہے, اس زمین کو بنایا ہے, تو اس میں آباد کرنے کے سارے ذرائع ہیں, چاہے وہ نباتات ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, اور ہر چیز کی غذائیں, وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بسانے کے لیے اس میں پیدا کی اور تمہیں بسایا ہے واقعتا. تو پھر جب یہ دو دلائل تمہارے سامنے ہیں, تم بھی مانتے ہو, تو پھر لائق ہستی کون ہے عبادت کی؟ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے اور جس نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں بسایا بھی ہے، سارے وسائل تمہیں تمہارے لیے اس نے بنا دی. تو لہذا آپ کیا کرو، فاستغفروه، بس اسی کی اسی سے تم استغفار کرو، یعنی بخشش طلب کرو اسی سے. ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی جناب میں توبہ کرو، یعنی یہ شرک تم کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، گناہ پر تم اڑے بیٹھے ہو. لہذا یہ ہے کہ اب انسانیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان رجوع کرے، گناہ کو چھوڑے، توبہ کرے اللہ کی جناب میں. توبہ کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں، گناہ سے اور نیکی کی طرف آ جانا، صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اسی کی جناب میں استغفار کرو، اسی سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اسی کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی قریب و مجیب، یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں رب کے حوالے سے. اور اس میں ایک جو باطل نظریہ ہے ہر زمانے میں ہر قوم کا، وہ رہا ہے باطل قوم کا، کہ جو شریعت سے پہلو تہی برتتی ہے تو وہ ایک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایک غلط نظریے کی حامل ہو جاتی. اس غلط نظریے کو یہ دو الفاظ ہیں قریب و مجیب اس غلط نظریے کا ابطال کرتے. وہ غلط نظریہ کیا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت برے ہے، بہت پرے ہے، اور وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ تو بہت دور ہے، ہماری جو دعائیں ہیں اور ہماری جو چاہت ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس زمین میں اپنے کچھ مقرب لوگ ہیں کہ جو کہ وہ تخلیق کر دیے، انہیں پیدا کر دیا، اب ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے پھر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنی مراد اور اپنی دعائیں اس تک پہنچا سکتے ہیں. براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، جس طرح سے آج، اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح سے ایم ڈی کے پاس اگر تمہیں جانا ہے تو اس کے پی اے سے پہلے اس کے ذریعے سے تم جاؤ. اسی طرح سے اگر پہلی منزل پر، یعنی دوسری منزل پر پہنچنا ہے اور پہلی اور دوسری منزل پر چڑھنے کے لیے تمہیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی، تو بالکل اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وہ اللہ کے مقربین کہ وہ دعائیں تمہاری پہنچائیں گے، براہ راست اللہ نہیں سنتا. تو یہ وہ باطل نظریہ ہے اور یہ وہ دھوکہ ہے کہ جو کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ یہ جھوٹ گھڑنے والے لوگ ہیں کہ جو کہ بیٹھے ہوتے ہیں، پیر، پنڈت، پروہت، پادری، پجاری، یہ ہر ہر مذہب میں آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے کہ جو آنکھوں پہ پٹی ڈالتے ہیں لوگوں کی اور کہتے ہیں کہ تم تو بڑے کمی کاری ہو، تمہاری دعائیں براہ راست اللہ تک نہیں پہنچتی. لہٰذا ہمارے اللہ کے مقربین کے ذریعے سے تو اپنی دعاؤں پہنچاؤ اور ان کی جیبیں گرم کرو، وہ خوش ہوں گے تو تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور اللہ تمہاری دعائیں سنے گا. جب یہ دیکھیں اقبال کیا کہتا ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا. یہ کس طرح کا دھوکہ ہے کہ جو کہ ایک انسان لوگوں کو دیتا ہے اور اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ کمزور کرتا ہے. تو لہٰذا یہ قریب و مجیب کے جو الفاظ ہیں نا، یہ اس باطل نظریے کا رد ہے کہ بھائی وہ اللہ، وہ میرا رب ہے کہ جو قریب بھی ہے. اور قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ کتنا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب، یعنی جتنا ہم اپنے آپ سے قریب نہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم سے قریب. تو لہٰذا جو بالکل قریب ہے، تو لہٰذا اب یہ دور کا تصور وہ بے معنی ہے، بالکل بالکل باتیں ہیں. اور پھر وہ ہستی کہ جو مجیب بھی ہے، وہ جواب دینے والی بھی ہے، اس دعا کو، اس پکار کو بندے کی وہ قبول کرنے والی بھی ہے، اس کو پورا کرنے والی بھی ہے. تو جو قریب اور مجیب ہے، ایسی ہستی جو ہے وہ پکارنے کے لائق ہے، یا وہ باطل ہستیاں کی جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے کہ جو تمہارے دعا اور پکارنے کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اتنی بے حس، اور وہ اپنا دفاع، اپنا کوئی نفع نقصان نہیں، وہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچا سکے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس باطل نظریے کا رد ہے کہ جو یہ دو الفاظ نے کیا کہ بے شک میرا رب ہے کہ جو کہ قریب بھی ہے اور مجیب، یعنی وہ پکار کو قبول کرنے والا، سننے والا اور اس کو پورا کرنے والا، یہ سارے معنی ہیں کہ جو مجیب میں داخل. اب اس کے بعد دیکھیں، جب یہ اتنی جامع دعوت ہے کہ جو صالح علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے قوم سمود کے لیے، اب جس قوم کی مت ماری گئی ہو اور آنکھوں پر پٹیاں پڑ گئیں اور وہ ضد اور اناد میں اڑ گئے ہوں، انانیت میں اڑ گئے ہوں، تو پھر ایسی قوم کے طرف سے پھر اس حق کے مقابلے میں جو جواب آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو پچھلی قوموں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا. قالو یا صالح، تو قوم ثمود نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوماً قبل حاضر، یقیناً تو تو اس دعوت و تبلیغ سے قبل ہماری امیدوں کا مرکز تھا، یعنی ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں کہ بھئی تو ہمارے آبا و اجداد کا تم نام روشن کرو گے، بڑے باصلاحیت تم تھے ہمارے درمیان، ہم تو تمہارے سے بڑی توقع ہے کہ جو کہ رکھے بیٹھے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد ہی کی جو بھی تعلیمات ہیں اسی پر جو ہے وہ بٹا لگانا شروع کر دیا، اسی کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم تو بڑا تمہیں جو ہے وہ قابل سمجھتے تھے، بڑی امیدیں رکھ کے ہم بیٹھے تھے کہ تم ہمارا اور ہمارے قوم کا نام روشن کرو گے۔ اب اس سے یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کن لوگوں سے لے کر آ رہے، کہ جو معاشرے کی اپنے مرکزی شخصیات ہوتی تھی، باصلاحیت شخصیات ہوتی تھی، آج بھی اللہ کو اپنے دین کے لیے ایسے ہی باصلاحیت شخصیات ہیں کہ جو کہ درکار ہے۔ یہ دین کو ایسا ہمارا معاذ اللہ گیا گزرا نہیں ہے کہ ان کو اپاہج لوگ درکار ہوں آج، یہ ٹرینڈ تو ہمارا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے اس پہلے بھی کیا کہ اگر کسی کے چار بچے ہیں اور تین بچے بڑے ذہین ہیں، ایک بچہ معذور نکلا، تو آج معاشرے کا چلن کیا ہے؟ تین بچے کہاں کھپیں گے جو کہ ذہین ہیں؟ وہ کھپیں گے دنیاوی تعلیم میں اور دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کوئی آنچ ان میں نہیں آنی چاہیے، بس دنیا میں اسے کھپا دیا جاتا ہے تینوں بچوں کو، اور جو معذور بچہ ہوتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے چلو جاؤ تم دین کے لیے وقف ہو، تم حفظ کر لو اور تم یہ کر لو۔ او بھائی دین اتنا گیا گزرا ہے معاذ اللہ ہمارا، کوئی یہ تو اتنا اہم دین ہے ہمارا کہ اس کو اعلیٰ ترین شخصیات، باصلاحیت شخصیات ہیں کہ جو کہ چاہیے، جس طرح سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کی یعنی مرکزی امید تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے پہلے تو تم ہمارے مرکزی امید تھے۔ عرب کی سرزمین پر بھی ظہور نبوت سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قریش مکہ دو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، ان کی حیثیت کو کس طرح سے تسلیم کیا ہوا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، الصادق والامین، یہ دو سرٹیفکیٹ، نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہ امانت میں خیانت۔ لہذا بالکل یہ کیفیت تھی یہاں پر صالح علیہ السلام کی، قوم نے بھی کہا کہ اس سے قبل تو ہم میں بڑا ایک مرکزی امید تھا، ہمیں تو بڑی تم سے توقع تھی۔ فرمایا کہ اتنہانا، فرمایا جا رہا ہے کہ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا اے صالح تو ہمیں منع کرتا ہے، ہمیں روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں اس کی کہ جس کو ہمارے آبا اجداد جو وہ پوچھتے تھے، ہم اس سے رک جائیں؟ یہ کیا تعلیمات ہے کہ جو تو نے دینا شروع کر دی؟ اب دیکھیں ہر زمانے میں جو بھی شرک ہے یا بدعت ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ملتی ہے؟ بدعت کرنے والے ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو بدعت تم نے، نیا دین تم نے ایجاد کر دیا، نئی شے دین میں ایجاد کر دی، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو واحد دلیل جو انسانی تاریخ میں چلی آ رہی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہم بدعت کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ یہ تیجا کر رہے ہیں، چالیسواں کر رہے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں ملے گا، یہ حدیث میں لکھا ہے، کہیں نہیں ملے گا، یہ سیرت سے ثابت ہے، کہیں ثابت نہیں کر سکتے، یہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ واحد دلیل کیا ملتی ہے ان بدعات کو کرنے والوں کی طرف سے کہ بھئی ہمارے آبا اجداد کرتے جا رہے ہیں، یہ تو پرانی ایک رسم ہے کہ جو کہ چلی آ رہی، کیا ہمارے آبا اجداد غلط تھے کیا؟ اور قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ کیا اس صورت میں بھی آنکھیں بند کر کے آپ اپنے آبا اجداد کی تقلید کریں گے کہ جبکہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو؟ کوئی دلیل نہیں شرک کی اور کوئی دلیل نہیں کسی بدعت کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جو کہ قوم ثمود نے کہی کہ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جو جن کی ہمارے آبا اجداد جو ہے وہ پرستش کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو شک میں ہیں اس سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی مریب۔ دیکھیں ایک ہے شک، اور شک کے اندر اگر الزام بھی شامل ہو جائے کسی شخصیت پر، سامنے والے پر، تو لہذا وہ یہ پھر ریب کے معنوں میں جب وہ ڈھل جاتا ہے، یعنی ہم بہت زیادہ شک میں ہیں، اور یہ الزام تراشیاں اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں، اور جبھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو دعوت کا منبع اور سرچشمہ تھا قرآن، بالکل آغاز میں اس کے لیے بھی دیکھیں ریب کا لفظ آیا لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، کیونکہ کفار مکہ اللہ کے رسول پر یہ الزام تراشے کر رہے تھے کہ یہ تو قرآن خود گھڑ کے لے آئے، تو ایسا شک کہ جس میں الزام شامل ہو جائے تو پھر یہ ریب کی کیفیت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ہم تو بہت زیادہ شک میں ہیں کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. قال یا قوم، تو سمجھایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم ارائیتم، بھلا تم دیکھو ان کنتو علی بینت من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی ہے کہ جو کہ عطا فرما دی، یعنی واضح دلائل کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں، جو بھی تعلیمات ہیں وہ بڑی بین ہے روشن ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو کہ رحمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہے. تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون ہے کہ جو کہ مجھے بچائے گا، کون میری اللہ سے اس کے عذاب سے مجھے بچائے گا اور اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر تو میں نے اس کی نافرمانی کی، یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے عذاب سے وہ دوچار ہو جائے. تو لہذا جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ تو پھر اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شے ہے کہ میں تمہارے ان معبودان باطل کی جو ہے وہ پرستش کروں اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، کون میری اللہ کے مقابلے میں مدد کرے گا. فرمایا کہ فما تزیدوننی غیر تفصیل، اور تم میرے لیے نہیں بڑھاتے نقصان کے سوا، یعنی جو بھی تم کہہ رہے ہو اور جو بھی تمہاری دعوت ہے اور جو بھی تمہاری پکار ہے وہ تو میرے لیے نقصان ہی نقصان ہے، نقصان میں اضافہ کرے. بھائی آ قوم، اور اے میری قوم، اب دیکھیں درمیان میں وہ تفصیلات نہیں، اب قوم نے زج ہو کے کہا جب یہ سارے دلائل دیے گئے، دوبارہ یہ ہے کہ اس نے زج ہو کے کہا اور صالح علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے بھرا مجموعہ ہے پوری، یعنی قوم ہے کہ جو کہ موجود ہے. اور ایک روایت کے مطابق امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن تھا، سارے لوگ جمع تھے اور قوم نے صالح علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے زج ہو کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم رسول ہو تو یہ چٹان ہے تمہارے سامنے اور اس کے اندر سے سالم اونٹنی جو ہے وہ ہمیں نکال کے دکھا دو، پھر ہم تمہاری رسالت کا جو ہے وہ اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے تمہاری بات. لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے اور پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار سنی ہے اور سالم اونٹنی، چٹان پھٹی ہے اور سالم اونٹنی ہے کہ جو کہ برآمد ہو گئی. انہوں نے جو معجزہ ڈیمانڈ کیا وہ معجزہ ان کو دکھا دیا گیا. تو لہذا صالح علیہ السلام یہی بات ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں کہ بھیا قوم، اے میری قوم، ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں، جو ڈیمانڈ تم نے معجزہ کیا تھا وہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا، یہ اللہ کا معجزہ ہے اونٹنی کی صورت میں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیا، تمہارے لیے معجزہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها، پس اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، کہ یہ زمین سے کھائے پھرے، ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی بری نیت سے نہ چھونا، اس کو نقصان نہ پہنچانا. یعنی خدشہ تھا کہ یہ اپنی ضد میں آ کے، یہ ایسی قوم ہے کہ جو ماننے والی تو ہے نہیں، لہذا اب یہ معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا، معجزہ دکھا دیا گیا. اور اللہ کی سنت پچھلی قوموں کے ساتھ یہ رہی کہ جو قوم بھی رسول کی دعوت کو جھٹلائے اور معجزہ ڈیمانڈ کرے اور پھر معجزہ اللہ کی طرف سے دکھا دیا جائے، پھر بھی دیکھنے کے باوجود قوم نہ مانے، تو پھر اللہ کی سنت کیا جاری ہوتی ہے کہ پوری پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی. یہی وجہ ہے، سائڈ بائی سائڈ اس کو بھی نوٹ کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی ہم آپ کو کوئی بھی ڈیمانڈ پر معجزہ نہیں دکھائیں. ویسے تو اللہ کے رسول سے، آپ کے دست مبارک سے کئی معجزے صادر ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی قوم ڈیمانڈ کرے گی وہ معجزہ آپ کو نہیں دکھائیں، چاہے آپ آسمان پہ سیڑھی لگا لیں یا زمین میں سرنگ کھود لیں. اتنی سخت بات ہے کہ جو اللہ کے رسول سے کہی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو آپ خود جو ہے وہ آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، کوئی معجزہ لے آئیں، یا زمین میں سرنگ کھود لیں، کوئی معجزہ لے، ہم آپ کو معجزہ نہیں دکھائیں. کیونکہ معجزہ دکھانے کے باوجود یہ قوم ماننے نہیں ہے تو پھر ہمارا عذاب اسی سال ہے، وہ سنت جاری ہو جائے اور آپ کی قوم بھی برباد کر دی جائے. لہذا یہ تو امت محمدیہ پر ایک احسان ہوا کہ کوئی حصے مطالبات پر معجزات جو ہے وہ نہیں دکھائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر اب یہ اونٹنی ہے، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے کھلا چھوڑ دو بالکل آزاد، یہ زمین میں کھائے پے. تفصیل آتی ہے کہ قوم سمود کے لیے پینے کا چشمہ تھا، کنواں تھا، اور باری جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی، ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے وہ پھر جو بھی جانور ہیں اور لوگ ہیں اس سے سیراب ہوں. اور یہ ہے کہ ایک دن یہ کھائے گی اور دوسرے دن دوسرے لوگوں کے جانور ہیں کہ جو کہ کھائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقسیم طے ہو گئی اور یہ راضی بھی ہو گئے، اور ان کو پہلے ہی وارن کر دیا گیا کہ بری نیت سے نہیں چھونا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو پھر ہوگا کیا اگر تم نقصان پہنچاؤ گے؟ پیا خدا کو عذاب قریب، پھر تمہیں پکڑ لے گا قریب کا عذاب، فوراً عذاب آئے گا. لیکن پھر ان بد نصیب لوگوں نے، قوم سمود، انہوں نے طے کیا، ایک شخص ہے ناہنجار، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کی ٹانگوں پر جو ہے وہ کاری ضرب لگائی اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اس طرح سے اللہ کی نشانیوں کو ہلاک کر دیا. اب فرمایا جا رہا فآقروها، پس انہوں نے اس کی کونچے، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن ہیں کہ جو کہ برت ہو، 3 دن کی مہلت ہے کہ جو کہ ان کو دی گئی. ذالک وعد غیر مغدور، اب یہ وہ وعدہ ہے، وہ وعید کا، کہ جو کہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی جھوٹ کے علاوہ ہے، یعنی حق وہ وعید ہے اور وہ وعدہ ہے کہ جو کہ عذاب کا تم سے کیا گیا تھا، اب یہ 3 دن کے بعد تم پر وہ عذاب ہے کہ جو کہ آیا چاہتا ہے کہ جو واقعتاً برپا ہوگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا حکم وہ وعدہ عذاب آ گیا، نجینا صالحم والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے. جو بھی اہل ایمان تھے صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ نجات پا گئے، اس عذاب سے بچ گئے. ومن خزی یوم از، اور اس دن کی، ومن خزی یوم از، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا صالح علیہ السلام کے ساتھ. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اے نبی آپ کا رب ہے کہ جو قوی ہے، قوت والا ہے اور زبردست ہے. یہاں بات نوٹ فرما لیں، یہ آج جو بھی سائنس سے ٹیکنالوجی پر ہی کامل اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں اور مغرب زدہ دانشور حضرات، کہ جن کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے سائنس سے ٹیکنالوجی کی اور جو دوسری آنکھ ہے شریعت کی وہ بند ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جتنے بھی زلزلے آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، یہ تو بس موسمی تغیرات کی وجہ سے ہیں، کچھ فزیکل کیمیکل لاز ہیں کہ جو تبدیل ہوتے ہیں اور زمین سے کے نیچے جو پلیٹیں ہیں وہ ہلتی ہیں تو پھر زلزلے آ جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. تو یہ بات بالکل واضح کہ اس زمین پر کوئی پتہ تک نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی زلزلہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے وہ زلزلے کیمیکل فزیکل لاز، اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ پلیٹیں ہلتی ہیں، لیکن پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے؟ وہ ہواؤں میں تغیر اور تبدیلی پیدا کرنے والی ذات، وہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا حکم آتا ہے تو موسموں میں تغیر آتا ہے. پلیٹیں ہیں کہ جو کہ زمین کی ہلتی ہیں اور پھر دیگر اقوام کے ذریعے سے بھی عذاب کا مزہ چکھا دیا جاتا ہے، وہ مسلط ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف طرح کی جو بھی عذاب کی کیفیات آتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے. تو یہاں پر بھی اللہ کا حکم آیا، 3 دن تمہارے پاس ہیں، بس یہ 3 دن برت لو، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اب وہ اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ یہاں الفاظ آگے آ رہے ہیں، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، ایک چنگھاڑ میں، ایک چیخ میں. اور سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ کر کیا ہے کہ ان پر رجفہ آیا، یعنی زلزلہ. تو کانٹروڈکشن ہے، یعنی سورۃ الاعراف میں زلزلے کا لفظ آیا، یہاں پہ الصیحہ یعنی ایک چیخ، ایک چنگھاڑ کا لفظ آیا. تو بظاہر تو ایک کانٹروڈکشن ہے کہ جو کہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ کوئی تضاد نہیں، یعنی یہاں چیخ کا تذکرہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام یا کسی فرشتے یعنی کی چنگھاڑ ہے کہ جو کہ ایک چیخ ہے کہ جو کہ سنائی دی. اور یہ چیخ اتنی عبرتناک تھی اور اتنی سخت تھی کہ یعنی پوری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے بھی زیادہ وہ کڑکدار جو ہے وہ آواز تھی. لہٰذا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ چیخ کسی فرشتے کی اللہ کے حکم کے ذریعے سے وہ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زلزلہ ہے, رشفہ ہے کہ جو کہ اس کے بعد آئے. دوبارہ اس میں کوئی کانٹروڈکشن نہیں, یہ دونوں عذاب ہیں کہ جو کہ اس پر واقع ہوئے قوم سموت پر, یعنی چیخ بھی اور ایک چنگھاڑ بھی اور ایک زلزلہ پھر اس کے بعد. فرمایا فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. کالم یغنو فیہا, ایسے پڑے رہ گئے کہ جیسے کہ وہاں بستے ہی نہ تھے, بسے ہی نہیں تھے. ایسا صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. اور بہرحال ان آیتوں میں عبرت ہے. آج کی بھی وہ زور آور قومیں, جیسے میں نے عرض کیا, جو سپر پار اپنے آپ کو سمجھتی ہیں, اللہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتی. تو لہٰذا کہاں بچ کے جائے گا یہ امریکہ اور یہ اسرائیل اور یہ یورپی ممالک؟ یقین مانے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے دیر ہے, اندھیر تھوڑی. اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ابھی اوپر جو ہے وہ کیے ہوئے, اور اس میں ہماری بھی آزمائش چل رہی, اور انہیں بھی ڈھیل ہے کہ جو کہ دی جا رہی. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر یہ قومیں ہیں کہ جو کہ برباد ہو جائیں, کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو. تو یہی بات ہے کہ جو کہ فرمائے جا رہی ہے کہ الا ان ثمود کفروا ربہم, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ سمود کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. اصل مسئلہ یہ کہ جو قومیں, جو شخصیات اللہ کا انکار کرے, حق کو جھٹلائے, تو پھر اللہ کی لاٹھی ہے کہ جو کہ چلتی ہے عذاب کی. مختلف صورتوں میں پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. الا بود علی ثمود, اور آگاہ ہو جاؤ کہ پھٹکار ہے, دوری ہے قوم سمود کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان قوموں سے ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان قوموں کی بھی جو بھی نافرمانیاں ہیں اور جو بھی انانیت اور ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ضد ہٹ دھرمی سے, انانیت سے محفوظ فرمائے. اور جو بھی اہل ایمان کی روش ہے, اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے حضور, شریعت کے احکامات کے مطابق ڈھالنا, اللہ تعالیٰ اس روش کو ہمیں اپنے اندر ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.